بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 32 تا 34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سانحہ پشاور کے شہدا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جلوس جنازہ کے موقع پر رقت آمیز مناظر، پشاور کی فضا سوگوار رہی۔ روس یوکرائن جنگ جاری۔ یوکرائن کی سینکڑوں فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا روسی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل کا دورہ تہران۔ ایران اپنا دراز مدت پر امن اٹمی پروگرام جاری رکھے گا، ایرانی حکومت کا واضح اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پشاور کی شیعہ جامع مسجد میں دہشت گردانہ حملے کے دوران شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہداء پشاور کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جن میں بعض مقامی حکام بھی شامل تھے۔ اس موقع پر انتہائی رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ خاص طور سے دو کمسن شہیدوں کے جنازوں پر ان کی ماں کے بہن سن کر ہی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہدا کے جنازوں کو علاقائی قبرستانوں میں دفن کر دیا گیا۔ باقی ماندہ شہیدوں کی میتیں تدفین کے لیے ان کے آبائی شہروں کو روانہ کر دی گئیں۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں نے دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ دہشت گردوں نے، جن کی تعداد حکام نے 3 بتائی ہے، گزشتہ روز پشاور کی امامیہ جامع مسجد میں گھس کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا، جس کے نتیجے میں 57 افراد شہید اور 195 زخمی ہوئے تھے۔ اسپتال کے ذرائع کے مطابق مزید 6 زخمیوں کی شہادت کے بعد اس سانحے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 63 ہو گئی ہے۔ اگرچہ تاحال کسی بھی گروہ نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں دہشت گرد گروہ داعش کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے سانحہ پشاور میں ملوث دہشت گردوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث عناصر کی گرفتاری جلد عمل میں آئے گی۔ عراق کی تحریک اصائب اہل حق کے سربراہ نے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک باہر سے دہشت گرد گروہوں کی حمایت جاری ہے، اس قسم کے وحشیانہ جرائم بند نہیں ہوں گے۔ الفراد نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کی تحریک اصائب اہل الحق کے سربراہ شیخ قیس غزلی نے پاکستان کے شہر پشاور کے دھماکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں جاری جرائم کا ہی تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیسوں اور فتوے جاری کر کے ان وحشی گروہوں کی حمایت کی جا رہی ہے، اور جب تک باہر سے دہشت گرد گروہوں کی حمایت جاری ہے، اس قسم کے وحشیانہ جرائم بند نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے دفتر نے قومی حکمت دھڑے کے رہنما سید عمار حکیم، صدر گروہ کے رہنما مقتدی صدر، حزب اللہ لبنان، الوفاق بحرین اور انصار اللہ یمن نے اپنے اپنے علیحدہ بیانات و پیغامات میں پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں اگرچہ پاکستان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، تاہم کہا گیا ہے کہ یہ ملک بدستور گرے لسٹ میں باقی رہے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی 34 میں سے 32 مطالبات پورے کر دیے ہیں، جن پر عمل درآمد کو اس ادارے نے تسلی بخش قرار دیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ باقی ماندہ مطالبات کی تکمیل کے لیے حکومت پاکستان کو جنوری 2023 تک مزید سیاسی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان سن 2017 سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ فائنانس ایکشن ٹاسک فورس کے ممبران نے پاکستان کی پیش رفت کو تسلیم کیا ہے۔ اس درمیان متحدہ عرب امارات کو بھی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ روس اور یوکرائن کی جنگ 10ویں روز بھی جاری ہے اور خارکیف اور کیف میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس درمیان روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں یوکرائن میں 2000 سے زائد فوجی تنصیبات تباہ کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز ایک بیان میں یوکرائن کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک یوکرائن کی 2000 سے زائد فوجی تنصیبات کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی فوجی دستوں نے یوکرائن میں پیش قدمی کرتے ہوئے مختلف شہروں میں ٹینک چکن ہتھیاروں کے گوداموں کو تباہ کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ روس کی مسلح فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یوکرائن کے 10 علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دریاسنا روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کے ساتھ انسان دوستانہ اور عام شہریوں کے باہر نکلنے کے راستے اور کوریڈور کے بارے میں اتفاق ہوا ہے۔ ہفتے کی صبح ماسکو کے وقت کے مطابق 10 بجے سے فائر بندی اور ماریوپول اور ویلونووکا کے راستے شہریوں کے لیے آزاد کر کیے جا رہے ہیں۔ فریقین نے اسی طرح انسان دوستانہ امور کی بنیاد پر عام شہریوں کے انخلاء اور غذائی اشیاء نیز دواؤں کی ترسیل کے لیے کوریڈور قائم کرنے کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرائن کے صدر نے ٹیلی ویژن سے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ اگر یوکرائن پر قبضہ ہو گیا تو پورے یورپ پر قبضہ ہو جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے اس ٹی وی خطاب میں کہا کہ یوکرائن کی حمایت میں خاموش نہ رہیے، کیونکہ اگر یوکرائن باقی نہیں بچا تو پورا یورپ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ ایسے میں ہے کہ روس کی پارلیمنٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرائن کے صدر ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ روسی پارلیمنٹ ڈوما کے سربراہ نے جمعے کو کہا کہ یوکرائن کے صدر نے پولینڈ میں پناہ لے لی ہے۔ اس کے دعوے پر ابھی یوکرائن کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. روس کی پارلیمنٹ کے سربراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرائن کے صدر کی جانب سے جتنے بھی ویڈیو میڈیا پر جاری کیے گئے ہیں وہ پہلے ہی سے ریکارڈڈ ہیں. اس سے پہلے امریکہ سمیت کچھ مغربی ممالک نے یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ اپنے ملک میں یوکرائن کے صدر کو پناہ دینے کو تیار ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرائنی صدر جلاوطنی میں بھی اپنی حکومت کا انتظام کر سکتے ہیں. یوم پاسدار کی آمد کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن نے دو نئے میزائل اور ڈرون مراکز کی رونمائی کرتے ہوئے انہیں فعال کر دیا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مذکورہ دونوں دفاعی مراکز بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان واقع ہیں اور یہاں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور حملہ آور ڈرون سسٹم نصب کیے گئے ہیں. ایران کے انقلابی نوجوانوں کی کاوشوں کے نتیجے میں تیار کیے جانے والے ان مراکز نے دشمنوں کی ہر جارحیت کے مقابلے میں ملک کو ایک محفوظ قلعے میں تبدیل کر دیا ہے. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے آج تہران میں ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کی ہے، جس کے بعد دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کو بھی خطاب کیا. آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی باہمی اتفاق رائے کے تحت ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ جب تہران پہنچے تو ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. بعد ازاں ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی اور IAEA کے سربراہ گروسی نے مد نظر موضوعات پر بات چیت کی. بات چیت کے بعد دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کو خطاب کیا. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ IAEA کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ غیر سیاسی رویہ اپنائے. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دشمنوں نے ایران کے خلاف جو تخریبی حرکتیں اور اقدامات شروع کر رکھے ہیں، جن کی واضح مثال ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنا ہے، ان اقدامات کا سد باب ہوگا. ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ ایران اپنے دراز مدت پر امن ایٹمی پروگرام کو جاری رکھے گا اور IAEA کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایران کے ساتھ تعاون کرے. IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے بھی کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ایٹمی توانائی سبھی ملکوں میں جملہ ایران کی ترقی و پیش رفت کے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے ایران کی طرف سے IAEA کو سونپی جانے والی سیکرٹ رپورٹوں کے عام ہو جانے کے سوال پر کہا کہ بعض رکن ممالک سیکریسی کا خیال نہیں رکھتے، جو قابل افسوس ہے. افغانستان میں طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی اس ملک کے ذرائع کی جانب سے پہلی بار تصویر منظر عام پر لائی گئی ہے. طالبان کے بہت سے ایسے عہدیداروں کی تصویر کہ جن کے نام مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی تیار کردہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں، اب تک جاری نہیں کی گئی تھی. ان میں سے ایک نام طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا ہے کہ جن کی تصویر شائع کیے جانے پر پابندی رہی ہے. آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی تصویر، جو کابل کی یونیورسٹی میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے پہنچی تھی، افغانستان کے ذرائع ابلاغ کی جانب سے پہلی بار دکھائی گئی ہے. طالبان پولیس کمان کے ترجمان خالد زدران نے اپنے ایک ٹویٹ میں طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی تصویر پیش کی ہے، جبکہ اس سے قبل ان کی تصویر کو خفیہ رکھا جاتا تھا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب سماعت فرمائیے فلسطین کے حوالے سے ایک خاص رپورٹ. مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے. دوسری جانب صہیونی حکومت نے غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں میں اب تک 40% سے زائد صہیونیوں کا اضافہ کیا ہے۔ فلسطین کی انجمن ہلال احمر نے بتایا ہے کہ غرب اردن کے شہر نابلس پر صہیونی فوجیوں کے حملے اور آنسو گیس کے گولوں کی زد میں آ کر 128 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، یہ جھڑپیں بیت دجن اور بیتا نامی محلوں میں ہوئی۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ پیر کو بھی مشرقی بیت المقدس کے محلے شیخ جرہ پر حملہ کر کے کم سے کم 36 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان یہ جھڑپیں جنین کیمپ میں ایک 18 سالہ فلسطینی نوجوان کی شہادت کے محض چند روز کے بعد ہوئی ہے، جسے اسرائیلی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ الغس بریگیڈ نے مذکورہ فلسطینی نوجوان کی شہادت پر ایک بیان جاری کر کے غاصب صہیونی حکومت کو سخت انتباہ دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو جان لینا چاہیے کہ اس کے تمام فوجی مراکز اور ٹھکانے ہمارے مجاہدین کے نشانے پر ہیں۔ صہیونی حکومت اپنے ناجائز اور توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے آئے دن فلسطینی علاقوں اور آبادیوں پر حملے کرتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پچھلے 10 سال کے دوران غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں میں قائم کی جانے والی غیر قانونی بستیوں میں صہیونیوں کی تعداد میں 43% اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دسمبر 2016 کو ایک قرارداد جاری کر کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ سلامتی کونسل کی واضح قرارداد کے باوجود غاصب صہیونی حکومت امریکہ اور مغربی ملکوں کی کھلی حمایت کے سائے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی غرض سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے اور نئی یہودی بستیاں تعمیر کرنے میں مصروف ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کی متعدد تعمیراتی کمپنیاں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر میں بھاری سرمایہ لگا رہی ہے، اور انہیں کسی بھی عالمی ادارے کی جانب سے مالیاتی اور اقتصادی پابندیوں کا سامنا نہیں ہے۔ روزنامہ شرق الاوسط کے مطابق غرب اردن کی کونسل کے جاری کردہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ صرف غرب اردن کی صہیونی بستیوں میں آباد صہیونیوں کی تعداد 50 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ اعداد و شمار سے نشاندہی ہوتی ہے کہ پچھلے 10 برس کے دوران مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی گھسپیٹھوں کی تعداد میں 43% کا اضافہ ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي
جي تهران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام خلقت کی رانائیاں لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 14 اسفند 2 شعبان اور 5 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے دو شعبان سن 396 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ شاعر اور صوفی خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے وہ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں جو اس وقت ایران کا حصہ تھا پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے انہوں نے عربی اور فارسی میں نثر اور نظم کی شکل میں بہت سی کتابیں تحریر کیں جن میں مناجات نامہ محبت نامہ اور زاد العارفین سب سے زیادہ مشہور ہیں 5 مارچ سن 1815 عیسوی کو مسمیرزم کے بانی فرانس مسمیر کا انتقال ہوا۔ وہ 1733 میں پیدا ہوئے اور 1766 میں ویانا یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے انسان پر ستاروں کے مقناطیسی اثرات کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا اور تمام انسانی امراض کا علاج مقناطیس سے کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مقناطیسی مادہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ مسمیر کے اس نظریے کے چند کامیاب تجربات کی وجہ سے جلد ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ناقابل علاج امراض میں مبتلا افراد ان کے پاس آنے لگے۔ ویانا کے ڈاکٹروں کی مخالفت کے باعث انہیں ویانا چھوڑ کر پیرس جانا پڑا، جہاں اس طریقے علاج نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ مسمیر نے اپنے اس طریقے علاج کو اینیمل میگنیٹزم یا ہپناٹزم کا نام دیا۔ فرانس مسمیر کو پیرس میں بھی ڈاکٹروں کی بے تحاشا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پیرس بھی چھوڑ دیا اور اپنی باقی عمر گوشے تنہائی میں بسر کی۔ پانچ مارچ سن 1827 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر طبیعیات الیسانڈرو وولٹا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات بھی جاری رکھیں اور الیکٹرو میٹر مشین بنانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ وولٹا نے برقی بیٹری بھی ایجاد کی جو انہی کے نام سے معروف ہے۔ آج کل بجلی کی اکائی کو وولٹ کہا جاتا ہے۔ چودہ عیسوی سن 1345 ہجری شمسی کو ایران کی ایک اہم سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد مصدق نے وفات پائی۔ انہوں نے پیرس میں تعلیم حاصل کی اور سوئٹزرلینڈ سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی اور بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ایران آنے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے 5 دور میں تہران کے نمائندے منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مصدق نے تیل کی صنعت کو قومیانے میں فعال کردار ادا کیا۔ شاہ ایران کے خلاف سن 1332 ہجری شمسی کی فوجی بغاوت کے دوران انہیں اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور مقدمہ چلائے جانے کے بعد 3 کی قید کی سزا دی گئی۔ سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ایک دور افتادہ گاؤں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 10 کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پانچ مارچ سن 1953 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے عامر حکمراں جوزف اسٹالن کا 74 کی عمر میں انتقال ہوا۔ سن 1913 میں زار روس کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کے الزام میں سائبیریا جلا وطن کیے گئے تھے۔ 1917 میں کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی تک اسٹالن سائبیریا میں رہے۔ لینن کی حکمرانی کے دوران اسٹالن اہم عہدوں پر فائز رہے اور لینن کی موت کے بعد کمینیوف اور زینوویوف کے ساتھ سوویت یونین کی قیادت میں حصے دار بنے، تاہم 1927 میں اپنے دیگر جماعتی حریفوں کو، جن میں ٹروٹسکی بھی شامل تھے، برطرف کر کے کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین کے بلا شرکت غیر سربراہ بنے۔ اسٹالن نے پارٹی اور اس کے باہر اپنے مخالفین کو بے دردی سے چن چن کر راستے سے ہٹایا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران وزارت عظمیٰ اور فوج کی قیادت بھی خود سنبھالی۔ اپنے دور میں اسٹالن نے سوویت یونین میں تشدد، زور زبردستی اور آمریت مسلط رکھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 14 سے 21 اسفند تک کے ایام میں ہفتہ نیکوکاری منایا جاتا ہے۔ ہر سال منائے جانے والے ہفتہ نیکوکاری کا مقصد عوام سے نقد مدد اور دیگر اشیاء حاصل کر کے ضرورت مند افراد تک پہنچانا ہے۔ امداد حاصل کرنے اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کا کام امام خمینی امداد کمیٹی انجام دیتی ہے۔ ایرانی عوام اس نیک کام میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ March 5, 2016 کو امریکی کمپیوٹر انجینئر اور ای میل کے موجد رے ٹوملنسن کا انتقال ہوا۔ وہ 23 اپریل 1941 کو ایمسٹرڈیم نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1971 میں جب وہ بوسٹن میں ایک تحقیقاتی کمپنی میں کام کرتے تھے پہلا ای میل سسٹم ایجاد کیا۔ رے ٹوملنسن نے ماڈرن سوشل میڈیا کی تشکیل کی زمین ہموار کی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کی بنیاد پر متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ اپنے 75ویں یوم پیدائش پر ان کا انتقال ہو گیا۔ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے، ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن، اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالا بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے، لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے اور خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے؟ بس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، حسب معمول پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ کیہان، معتبر ضمانت اور پابندیوں کے مکمل خاتمے کے بغیر معاہدہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں، ڈیل ہونے کی خبریں پھیلا کر مغرب تیل کی قیمت پر قابو کرنا چاہتا ہے۔ روزنامہ جوان، تیل $185 تک پہنچ سکتا ہے، جے پی مورگن۔ اور انڈیپینڈنٹ، روس کے سلسلے میں ووٹ پر ہندوستان کو امداد بند کی جائے۔ برطانوی رکن پارلیمان کا بوریس جانسن سے مطالبہ۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ جامع جم، پشاور کا خونی جمعہ اور بین الاقوامی اداروں اور مغربی میڈیا کی بے حسی۔ روزنامہ جامع جم اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران اس نوعیت کا واقعہ متعدد بار پاکستان اور افغانستان میں رونما ہوا ہے۔ اس سے پہلے قندھار اور قندوز میں شیعوں کی مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ پشاور میں ہونے والا یہ خودکش دھماکہ ایسے موقع پر ہوا کہ جب مغربی میڈیا یوکرین کے موضوع پر مرکوز نیٹو اور امریکہ کی جھوٹی مظلومیت کا غم منا رہا ہے، جس سے اس واقعے کے پس پردہ بین الاقوامی سازشوں کا زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ داعش اور امریکی دہشت گردی کا گہرا رشتہ اس واقعے میں بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ روزنامہ القدس العربی، یوکرین کی جنگ غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کے لیے نیا بازار۔ القدس العربی اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ایک برطانوی جریدے نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ روس پر یوکرین کے حملے کے بعد کس طرح سے کرائے کے فوجی علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیکورٹی شعبے میں مصروف کئی کمپنیوں نے سینکڑوں ماہر قاتلوں کے لیے یوکرین میں کام کے موقع کی تشہیراتی مہم چلائی ہوئی ہے۔ انہیں کیف میں نام نہاد بین الاقوامی فوج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے گزشتہ دنوں یوکرین کے دفاع کے لیے 16,000 رضاکار فوجیوں کی بھرتی کا اعلان کیا تھا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، پشاور نماز جمعہ کے دوران مسجد میں خود کش دھماکہ، 57 شہید، 197 زخمی۔ روزنامہ جسارت، وزیراعظم 4 روز میں استعفی دیں اور اسمبلیاں توڑ کر مقابلہ کریں، بلاول بھٹو۔ اور دی ہندو، آپریشن گنگا کے تحت اب تک 3,700 ہندوستانی یوکرین سے وطن واپس پہنچے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پشاور مسجد حملے کو پاکستان اور اسلام پر حملہ سمجھتے ہیں، طاہر اشرفی۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پشاور مسجد حملے کو پاکستان اور اسلام پر حملہ سمجھتے ہیں۔ لاہور میں علامہ محمد حسین اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں طاہر اشرفی نے کہا کہ پشاور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پشاور مسجد حملے کو پاکستان اور اسلام پر حملہ سمجھتے ہیں، اس حملے کو کسی ایک مکتب فکر پر نہیں خود پر حملہ سمجھتے ہیں۔ وزیراعظم کے نمائندے خصوصی نے مزید کہا کہ پشاور کے زخمی اور شہیدوں کے لواحقین کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، دہشت گردی کو پاکستان میں پھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، اردو صحافت کے 200 سال، مسائل اور مواقع۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اس ضمن میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں آج اردو اور مسلمان دونوں نشانے پر ہیں، اور ان کا صرف عرصہ حیات ہی تنگ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ زندگی سے ان کا رشتہ کاٹ دینے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے۔ زبان کو مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ سراسر ناانصافی اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی شاندار تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 27 مارچ 1822 کو کلکتے سے شائع ہونے والا پہلا اردو اخبار جامع جہاں نما تھا، اور اس کے مالک اور ایڈیٹر دو بنگالی ہندو بھائی ہری ہردت اور سدا شیخ سدا سکھ دیو تھے۔ اس اخبار نے بھی حق گوئی کی مثال قائم کی تھی۔ البتہ یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اردو صحافت اپنے اس معیار کو قائم نہیں رکھ پائی، اور انگریزی صحافت کے مقابلے میں اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ آج یہ موقع پھر سے اردو صحافیوں کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ اس معیار کو بحال کر لیں، کیونکہ آج ہندی اور انگریزی صحافت سیاسی زنجیروں میں مقید ہے اور نفرت کی سیاست کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ یہی وقت ہے جب وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان میں حق گوئی اور بے باکی سے اپنی بات کہنے اور سیکولرزم کے اصولوں کو زندہ رکھنے کا وہی خون باقی ہے جس کی داغ بیل مولانا برکت اللہ بھوپالی نے ڈالی تھی۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز ایجنسی، تہران جا رہا ہوں تاکہ باقی سوالات پر گفتگو کر سکوں، رافائل گروسی۔ مہر نیوز ایجنسی، ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادے نے پاکستان میں مسجد پر دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور ایرانی فن تعمیر پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پروگرام پہلے سماعت فرمائے درخشاں ستارے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 11ویں صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف عظیم فقیہ و محدث علامہ مجلسی یا مجلسی دووم کے بارے میں گفتگو کریں گے، جن کی مشہور ترین کتاب احادیث کا ضخیم مجموعہ بحار الانوار ہے، جس نے احادیث کے احیاء میں عظیم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت اور اپنے بے شمار آثار کے ذریعے، کہ جن میں سے زیادہ تر فارسی زبان میں تحریر کیا ہے، شیعہ تہذیب و ثقافت اور علماء تشیع کی علمی روشوں پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ آئیے اس جلیل القدر عالم دین کے بارے میں تفصیلی معلومات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان 1037 ہجری قمری کا عظیم مہینہ تھا، جب شیعوں کے عظیم مجتہد اور نامور عالم دین شیخ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ کے گھر میں ایک نہایت ہی ایسے خوبصورت بچے نے آنکھیں کھولی، جس نے خاندان مجلسی کے سلسلہ علماء کے علم و تقویٰ کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچایا۔ اس بچے کے والد ماجد نے باقر آل محمد علیہ السلام کے مقدس نام کی برکت و فضیلت کی بنا پر اس کا نام محمد باقر رکھا، اور اس کی تربیت اور تعلیم کی راہ میں بہت زیادہ جد و جہد کی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا خاندان جبل عامل لبنان کا رہنے والا تھا، جس نے ایران ہجرت کی تھی۔ علامہ مجلسی کا خاندان شیعوں کے درمیان 5ویں صدی ہجری قمری سے مشہور تھا، جن میں بہت سے ایسے افراد تھے جو 10ویں اور 11ویں صدی ہجری قمری کے مشہور علماء اور دانشوروں میں سے ایک تھے۔
محمد باقر نے، جو ایک نہایت ہی ذہین، خوش سلیقہ اور بہترین استعداد و صلاحیت کے مالک تھے، اپنے متقی و پرہیزگار عالم باعمل والد ماجد کے زیر نظر اس زمانے میں رائج تمام علوم کو سیکھا، اور اس سے بھی اہم یہ کہ ہر لمحہ اپنے بابا کی اخلاقی کرامتوں اور باطن کی پاکیزگیوں سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ اسی زمانے میں چاہنے والوں اور بزرگوں نے محمد باقر کے تابناک اور روشن مستقبل کی پیشگوئی کر دی تھی۔ محمد باقر نے 14 سال کی عمر میں ہی عالم اسلام کے بزرگ عالم دین اور فیلسوف ملا صدرہ سے اجازہ روایت حاصل کر لیا تھا۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نہایت ہی مختصر وقت میں اس زمانے کے حوزہ علمیہ میں رائج درسی علوم جیسے صرف، نحو، معنی و بیان، لغت و ریاضی، تاریخ، فلسفہ، حدیث و رجال، درایہ و اصول اور فقہ و کلام کو پڑھ کر استاد کی منزل پر فائز اور صاحب تالیف ہو گئے تھے۔ آپ نے دوسرے اساتذہ سے زیادہ اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا تھا، اور چونکہ آپ کے والد ماجد شیخ بہائی علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے، لہٰذا آپ شیخ بہائی علیہ الرحمہ کے افکار و نظریات سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوئے اور ان سے کافی متاثر تھے۔ اسی طرح سے آپ نے جوانی کے دور میں بھی عظیم اور عالی قدر اساتذہ جیسے ملا عبداللہ شوشتری، شیخ عبداللہ بن جابر عاملی، شیخ علی جبل عاملی اور تمام بزرگان دین، خصوصاً فقیہ و حکیم اور نامور محدث علامہ ملا محسن فیض کاشانی سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔
معتبر کتابوں میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے والد ماجد سے ایک حکایت نقل ہوئی ہے جو محمد تقی مجلسی یا مجلسی اول کے نام سے مشہور ہیں، اور انہیں صحیفہ سجادیہ کی خدمت کا نہایت ہی سنہری موقع نصیب ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک رات نماز و دعا، گریہ و زاری اور نصف رات تک بارگاہ خداوندی میں استغفار کرنے کے بعد مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے سمجھ لیا کہ اب میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر اس وقت خداوند عالم سے کیا مانگوں، دنیاوی حاجت طلب کروں یا آخرت سے متعلق حاجت۔ میں ابھی اسی فکر میں غرق تھا کہ اچانک محمد باقر کے رونے کی آواز گہوارے سے بلند ہوئی، لہذا میں نے فوراً ہی بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس بچے کو مروج دین اور سید المرسلین کے احکام کی نشر و اشاعت کرنے والا قرار دے دے اور اسے اپنی بے پناہ توفیقات سے نواز دے۔ یہ وہ دعا تھی جو گہوارے میں سوئے ہوئے بچے کے حق میں کامیاب ہوئی۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی ایک نہایت ہی عظیم خدمت، اہل بیت علیہم السلام سے معصور بے مثال و بے نظیر روایتوں اور حدیثوں کے خزانے کو مرتب و منظم کر کے کتاب کی شکل میں محفوظ کرنا ہے۔ اہل تشیعوں کی احادیث سے بھرپور بے شمار کتابیں اسلامی ملکوں میں پیش آنے والی جنگوں اور فسادات کی وجہ نیز اسلامی مملکتوں کی جانب سے شیعوں پر ہونے والے رنج و ستم، سختیوں اور ناروا سلوک کی بنا پر یا تو تباہ و برباد ہو گئی تھی یا علماء اور دانشوروں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ شیعوں کی بعض کتابوں کے معتبر نسخوں تک یا تو رسائی نہیں تھی اور مختلف اسلامی ملکوں میں منتشر تھی، اور خیال کیا جا رہا تھا کہ بعض وہ کتابیں کے جو تباہ و برباد ہو گئی تھی دوسرے ملکوں میں ضرور موجود ہوں گی۔ انہی حالات کی بنا پر شیعوں کو ایک مختلف موضوعات پر مشتمل احادیث کی ایک انسائیکلوپیڈیا کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ تمام علماء عالم کے درمیان علامہ مجلسی جیسے جلیل القدر عالم دین نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس کام کو انجام دینے کا مستحکم اور مصمم ارادہ کر لیا، اور پھر اپنی علمی صلاحیتوں اور معلومات کے پیش بہا خزانوں کو بروئے کار لا کر بہار الانوار جیسی عظیم انسائیکلوپیڈیا کو آمادہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شیعوں کی معتبر کتابیں یعنی کتب اربعہ، کہ جو اپنی بے پناہ علمی عظمت و اہمیت کے باوجود حوض علمیہ کے دروس میں شامل نہ تھیں، انہیں درسی کتب کے عنوان سے نصاب میں شامل کیا۔ خود آپ نے اصول کافی اور تہذیب جیسی کتابوں پر شرحیں لکھیں اور اپنے ایک ہونہار و محنتی شاگرد کو الاستفسار کی شرح لکھنے کی تشویق و ترغیب دلائی۔ آپ سے پہلے آپ کے والد ماجد علامہ مجلسی اول نے کتاب من لا یحضر الفقیہ کی شرح تحریر فرمائی تھی۔ اس بنا پر شیعوں کی چاروں اصلی روائی کتابیں بزرگ و معتبر علماء کے دست مبارک سے تحقیق و جستجو اور تشریح و وضاحت کے مراحل سے ہمکنار ہوئیں، اور طلاب علوم دینیہ اور محققین افراد کے لیے ان کتابوں کے سمجھنے اور درک کرنے کی راہیں پہلے سے زیادہ آسان ہو گئیں۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے روایات و احادیث سے شیعہ کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے جو بے مثال و بے نظیر کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ وہ طلاب علوم دینیہ کے جو عرصہ دراز سے احادیث و روایات سے غیر مانوس اور دور تھے، انہیں مطالعہ اور روایات میں تحقیق و جستجو کرنے کی تشویق و ترغیب دلائی اور اعلان کیا کہ جو بھی طالب علم کتب اربعہ کے نسخوں میں سے کسی بھی نسخے کو بغیر کسی غلطی و اشتباہ کے دوبارہ لکھے گا تو اسے انعام کے طور پر اجازہ روایت سے نوازا جائے گا۔ شیعوں کے حوزہ علمیہ میں یہ بات ہمیشہ سے رائج تھی کہ جب کوئی طالب علم ماہرین حدیث کی نظر میں حدیث کی شناخت و معرفت اور اسے درک کرنے میں ایک اہم مرحلے پر پہنچ جاتا تھا تو اساتذہ کرام کی طرف سے ایک اجازت نامہ حاصل کرتا تھا، جس کے بعد اسے حدیث نقل کرنے اور اس کی تدریس و بیان کرنے کا مکمل حق حاصل ہوتا تھا، اور اس طریقہ کار کے ذریعے وادی حدیث و روایات میں احادیث و روایات کا کم علم رکھنے والے افراد کو داخل ہونے سے روکا جاتا تھا، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے بیش بہا خزانے کو تحریف سے محفوظ رکھا جائے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی اس تشویق و ترغیب کے بعد طلاب علوم دینیہ پورے ذوق و شوق سے کتب اربعہ لکھنے کا کام کرتے تھے اور مکمل کرنے کے بعد اسے علامہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور آپ ان نسخوں کی پشت پر ان کے لیے اجازت نامہ تحریر کرتے تھے۔
جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے کتب اربعہ کو، کہ جو شیعوں کی چار اصل منابع شمار ہوتی ہیں، طلاب علوم دینیہ کے دروس میں شامل کیا، اور اسی طرح بعض اہم و معتبر کتابیں جیسے شیخ مفید علیہ رحمہ کے الارشاد کی جانب دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور تبیین کے لیے محققین کی توجہ مبذول کرائی۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ ان تمام کارناموں کے باوجود شیعوں کی معارف و علوم سے لبریز ہزاروں کتابوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مضطرب و پریشان تھے کہ جو جنگوں اور لڑائیوں میں ضائع ہو گئی تھیں۔ اسی طرح سے آپ احادیث کے سینکڑوں چھوٹے بڑے ان نسخوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ تشویش میں مبتلا تھے، جو لوگوں کے گھروں میں صندوقوں میں رکھے ہوئے تھے یا حالات زمانہ کی وجہ سے لوگوں کی دسترس سے کافی دور اور نامعلوم مقامات پر رکھے ہوئے تھے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی ذہانت و ہوشیاری سے حکومت صفویہ کے، جو شیعوں کی زبردست حامی تھی، خاتمے کو عنقریب دیکھ رہے تھے، اور بعض دین سے منحرف افراد کے دھوکے و فریب کو بھی محسوس کر رہے تھے۔ لہٰذا آپ نے انہی لمحات کو سنہری موقع شمار کیا اور بھرپور عزم و ارادے اور شایان شان ہمت و شجاعت کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے کام کا آغاز کیا، اور ہر جہت سے شیعوں کے آثار کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں، جہاں اس بات کی امید پائی جا رہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایتوں کے نسخے موجود ہوں گے، وہاں اپنے بے شمار نمائندے بھیجے، اور دربار صفوی میں جتنی بھی حمایت و قدرت حاصل تھی اس کو بروئے کار لائے، تاکہ اس اہم امر کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں شیعوں کے معتبر 400 اصول میں سے 200 نسخے حاصل ہو گئے، اور اس طرح سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شیعوں کے لیے بہت عظیم کتاب خانہ آمادہ کر لیا۔
مکتب اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ پر لازم تھا کہ مختلف گروہوں کے فکری اور ثقافتی حملوں کے مقابلے میں، چاہے وہ مخالفین کا گروہ ہو یا شیعت اور دشمنان اسلام کا گروہ رہا ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہیں۔ آپ نے مغربی اداروں اور کمیٹیوں کے نمائندوں کی جانب سے ہونے والے ثقافتی پروپیگنڈوں، صوفیوں کی طرف سے کی جانے والی تحریفوں، درباریوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شبہات، بیگانوں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں، یہاں تک کہ بت پرستوں کی جانب سے ہونے والی مسموم سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور مذہب تشیع کی حقانیت کا دفاع کیا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس عظیم ذمہ داریوں کو نبھانے میں بہترین کردار ادا کیا، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی بنیاد کو مستحکم و قوی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے عالم تشیع کے لیے جو بے مثال خدمات انجام دیں، وہ بہت ہی زیادہ ہیں، جو ایک پروگرام میں تحریر نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے ایران کے شیعہ معاشرے کے سیاسی و اجتماعی امور میں جو بہترین کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے ایک الگ پروگرام کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ کی گناقد تالیفات، خصوصاً احادیث و روایات پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا یعنی بحار الانوار، جو شیعہ کتابوں کی حفاظت کا سبب بنی ہے، اسی طرح سے بہت سی حدیثیں موجود ہیں جن کے لیے بھی ایک الگ پروگرام کی شدید ضرورت ہے۔ اسے بھی ہم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے حوالے سے تیسرے پروگرام میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری یہ پروگرامز آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، سلسلہ وار پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایرانی بازاروں کا تعارف کرائیں گے اور ان اقتصادی مقامات کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔
عزیز سامعین، اب تک ہم نے جن بازاروں کا تعارف کرایا تھا اور جن کے فن تعمیر کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی تھی، ان کا تعلق شہروں سے ہے۔ ان شہروں کی آب و ہوا گرم و خشک یا معتدل ہے اور اسی لیے وہ خاص فن تعمیر کے حامل ہیں۔ اس فن تعمیر کی سب سے اہم خصوصیت ان میں اینٹ اور مضبوط میٹیریل کا استعمال ہونا ہے۔ چنانچہ عام طور پر شہری علاقوں کے ایرانی بازاروں کی دیواریں اور چھتیں اینٹ گارے سے بنائی گئی ہیں اور ان پر ملات یا چنائی کا مضبوط پلاسٹر کیا گیا ہے۔ بعض اوقات کچھ بازاروں کی چھتوں سے بھی استفادہ ہوتا رہا ہے۔ بطور مثال، ایران کے اکثر قدیم بازاروں میں رنگریز اپنی مصنوعات پر رنگ کرنے کے بعد انہیں چھتوں پر خشک کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسے ثبوت و شواہد بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع پر بازاروں کی چھتوں کے کچھ حصوں کو فراغت کے اوقات گزارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حدود العالم فارسی زبان میں جغرافیہ کی پہلی کتاب ہے جس کا تعلق 1000 سال قبل سے ہے۔ اس زمانے میں سمرقند ایران کا حصہ تھا اور اس سلسلے میں اس کتاب میں آیا ہے کہ سمرقند ایک بڑا اور آباد شہر ہے اور وہاں دنیا بھر کے تاجر اور بہت سی نعمتیں موجود ہیں۔ وہاں کے بازار کی چھت پر جاری پانی کی ایک نہر بنی ہوئی ہے اور تجار اپنے فرصت کے اوقات اس کے کنارے گزارتے ہیں۔
یہ کہنا درست ہے کہ ایران کی آب و ہوا ایک جیسی نہیں ہے اور مختلف شہروں کی آب و ہوا مختلف ہے۔ شمالی ایران کی معتدل اور مرطوب ہوا اس بات کا باعث بنی ہے کہ اس علاقے کے مکانات کا فن تعمیر بھی دیگر علاقوں سے مختلف ہو۔ شمالی ایران میں واقع بحیرہ خزر کا وسیع و عریض علاقے کا اقتصاد زراعت، مویشی پالن اور دستکاری مصنوعات پر مبنی ہے۔ یہ علاقہ اگرچہ بہت سے دیہاتوں پر مشتمل ہے لیکن ان کا شہری ڈھانچہ بھی قابل توجہ ہے۔ ماضی سے اب تک کے مختلف قسم کے محصولات دیہاتوں سے اس علاقے کے شہری بازاروں میں آتے ہیں اور فروخت کیے جاتے ہیں۔ شہر رشت صوبہ گیلان کا صدر مقام ہے اور جو شمالی ایران میں واقع ہے اور اپنے خاص فن تعمیر کی بنا پر قابل دید ہے۔ اس فن تعمیر کی علامتیں شہر رشت کے اصلی اسکوائر، بلدیہ اور پوسٹ آفس کی عمارتوں اور اس شہر کے قدیم بازار میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ رشت کی عمارتوں کے باہری اور اندرونی ڈھانچے اور ویو میں لکڑی بنیادی کردار کی حامل ہے اور مٹی کی بنی ہوئی ڈھلان والی چھتیں اس شہر کے فن تعمیر کی خصوصیات ہیں۔
بازار رشت اور اس سے متصل عارضی بازار شہر رشت میں سامان کی خرید و فروخت کے اہم مراکز ہیں۔ یہ قدیمی بازار، جس کے بارے میں بعض کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق قاجاریہ دور سے ہے، ایک سڑک اور اس کے دونوں جانب واقع دکانوں پر مشتمل ہے۔ اس بازار کے بعض حصوں پر چھت پڑی ہوئی ہے اور بعض حصوں میں بڑے روشن دان بنے ہوئے ہیں جو اس بات کا باعث ہیں کہ چھت زیادہ نظروں میں نہ آئے۔ چھتیں لوہے کی شیڈ کی مانند ہیں جن کی مرمت میں بعض اوقات مٹی سے بنے ہوئے کھپریل کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایران کے دیگر بازاروں کی مانند اس بازار کے راستوں کی بھی تاجروں کے شغل اور ان کی پیداوار کے لحاظ سے تقسیم بندی کی گئی ہے۔ استعمال کی اشیاء، لباس اور گھر کے وسائل و اسباب کے علاوہ بازار رشت کی سب سے اہم خصوصیت وہاں کی مقامی اشیاء اور دستکاری مصنوعات کا موجود ہونا اور فروخت ہونا ہے۔ مقامی لباس، اشیاء خورد و نوش اور خوش رنگ و ذائقہ پھلوں کے ساتھ ہی لکڑی کی مصنوعات اور چٹائیاں رنگ و بو اور حسن و زیبائی کی الگ دنیا کی نمائش کرتی ہیں۔ بازار رشت کا ایک اصلی حصہ مچھلی منڈی کا راستہ ہے، جس پر ماہی گیر انواع و اقسام کی تازہ مچھلیاں بیچتے ہیں۔ دکاندار اپنی خاص روش سے سامان سجاتے ہیں اور تقریباً نصف سامان دکان کے باہر رکھتے ہیں۔
بازار رشت صبح گیلان کی سیاحت میں اہم کردار کا حامل ہے، جسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بازار میں فروخت کے لیے موجود مختلف قسم کے محصولات کے پیش نظر اور اسی طرح بازار کے اندر تاریخی عمارتوں کا صحیح استعمال اس تجارتی علاقے کی کامیابی کے جملہ اسرار ہیں۔ کاروان سراؤں جیسی عمارتیں کہ جو ماضی سے ہی ایرانی اور یورپی تاجروں کے ٹھہرنے اور آرام کرنے کے مقامات رہے ہیں، اس وقت سیاحوں اور ٹورسٹوں کے قیام کرنے اور آرام کرنے کی ثقافتی جگہوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ بازار رشت کے یہ قدیم کاروان سرا دلچسپ فن تعمیر کے حامل ہیں۔ ان کاروان سراؤں میں ایک آنگن کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، جن کی چھتیں لکڑیوں کی ہیں۔ یہ کمرے جن کی دیواروں پر چونے کا پلاسٹر کیا گیا ہے اور تاک بنے ہوئے ہیں جن میں مختلف چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ چھوٹے آئینے، گلدان، پانی کے جگ، گلاس، تانبے سے بنی اشیاء اور پرانے ریڈیو، وہ جملہ چیزیں ہیں جو اس میں رکھی جاتی ہیں۔ فارسی زبان میں اسے تاکچہ کہتے ہیں۔
قاجاریہ دور میں یورپ سے ایران کے وسیع تعلقات کی وجہ سے بازار رشت میں یورپی سامان بھی ملتے تھے۔ یہ سامان بحیرہ خزر کے راستے صوبہ گیلان میں داخل ہوتے اور وہاں سے ایران کے دوسرے علاقوں تک پہنچتے تھے۔ تجارتی رونق کے باعث اس علاقے کے بازار میں دنیا کے دیگر علاقوں کے فنکار اور افراد بھی پہنچے، جن میں ارمنی بھی شامل ہیں۔ روس کے ارمنی ہنرمندوں نے ماضی بعید میں اس شہر کے ثقافتی تانے بانے پر کافی اثرات مرتب کیے ہیں اور بازار کا فن تعمیر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہے۔ یورپی فن تعمیر نے رشت کے بازار اور عمارتوں کی تعمیری سبک پر براہ راست اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ چنانچہ صدر دروازوں اور بعض دکانوں کے اندرونی حصے کے پلاسٹر کے لیے سیمنٹ اور پتھر کے میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے۔ معمولاً غیر ایرانی اور امپورٹڈ اشیاء بھی ان دکانوں میں فروخت ہوتی رہی ہیں۔ بازار رشت کی دکانوں کی اونچائی فٹ پاتھ سے بلند تر ہوتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ زمین میں زیادہ رطوبت اور پورے سال میں ہونے والی بھاری بارش ہے۔
سامعین، ابھی ہم صبح گیلان سے باہر نہیں نکلیں گے اور ایک چکر اس علاقے کے دیگر بازاروں کی طرف بھی لگاتے ہیں اور آپ کو شہر ماسولہ کے بازار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ماسولہ شہر رشت سے 55 کلومیٹر دور 8 ہیکٹر رقبے کے ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی میں اس علاقے سے 1000 سال پہلے سے متعلق میٹلس کی اشیاء اور مٹی کے برتن ملے ہیں۔ ماسولہ سمندر سے 1800 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے اور بلوط اور توسکا نیز جنگلی درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ علاقہ زمانے قدیم سے ہی مازندران اور خراسان جیسے شمال مشرقی علاقوں اور شمال مغربی ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کا مقام رہا ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ شہر ماسولہ کا بازار اس اچھے آب و ہوا والے علاقے کی قدیم ترین عمارتوں میں شمار کیا جائے۔ شہر ماسولہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اس وقت شمالی ایران کا ایک نہایت قابل دید مقام ہے اور روزانہ سینکڑوں افراد وہاں جانے والے پر پیچ و خم راستوں کو طے کرتے ہیں۔ بازار اس دیہات کا اصلی ترین مرکز ہے اور ماسولہ کے چاروں محلے اس کے اطراف میں بنائے گئے ہیں۔ شہر کے بازار میں 120 دکانیں ہیں جو مختلف سطح پر غیر مسطح شکل میں تعمیر کی گئی ہیں۔ دکانیں اونچائی کی جانب جانے والے ایک پر پیچ و خم راستے پر سلسلہ وار طرز پر تعمیر کی گئی ہیں۔ خریدار گلیوں میں پر پیچ شکل میں چلتے ہیں اور بازار ختم ہونے پر خود کو ایک ٹیلے کی اونچائی پر پاتے ہیں، جہاں سے پورا شہر دیکھا جا سکتا ہے۔
ماسولہ کے سب سے بلند اور سب سے پست مقام کی اونچائی تقریباً 100 میٹر ہے، اور یہی چیز ماسولہ کے فن تعمیر میں ایک بے مثال نظارہ اور ویو پیدا ہونے کا باعث بنا ہے۔ عام گزرگاہیں اور راستے نیچے والے مکان کی چھت ہیں کہ جو سب کے سب 2 منزلہ بنائے گئے ہیں۔ بازار کی دکانیں بھی اسی شکل میں تعمیر کی گئی ہیں، اور اس میں باہری حصوں میں لٹکتی ہوئی مختلف چیزیں اور سامان دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی رنگینی اور خوبصورتی کی جانب متوجہ کر لیتے ہیں۔ اس محصور کون شہر کی دکانوں کو دیکھنے والے مسافر فن تعمیر سے چاہے جتنا بھی بیگانے ہوں، اسی طرح کی عمارتوں کے معماروں کے ذوق کی تعریف کیے بنا نہیں رہیں گے۔ بازار کی دکانیں مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی ہیں، جبکہ ان کی چھتیں لکڑی کی ہیں جن پر پھوس مٹی کا پلاسٹر کیا گیا ہے، اور کچھ دکانوں کی چھتوں پر ڈامر کا پلاسٹر ہے۔ ماضی میں چھتوں کے کور کے لیے جنگلی فرن کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جنگلی فرن ماسولہ کے اطراف میں خودرو ہوتا ہے اور پانی کو روکتا ہے۔ ماسولہ کے لوگ اس گھاس کو خشک کر کے عمارت کی چھت پہ مٹی اور لکڑی کے درمیان رکھتے ہیں تاکہ وہ بارش کے پانی کو روک سکے اور پھر سورج کی گرمی سے خشک ہو جائے۔
ماسولہ کے خوبصورت بازار پہ طرح طرح کے روزگار موجود ہیں، چاکو سے لے کر ہتھوڑے تک اور زینتی اشیاء سے لے کر آہنگری اور بنائی تک، اور جگہ جگہ دکانوں میں مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء سمیت لکڑی کے خوبصورت اور جالی دار کھڑکیاں دروازے اس علاقے کے لوگوں کے مختلف سلیقے کی علامت ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔